الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود بالنذر فقالوا وبشرا منا واحدا نتبعه ان اذا الله في دلال وصغر القي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب عشر سيعلمون غدا من الكذاب الاشر انا مرسل الناقه فتنه لهم وارتكبهم واستبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر ونادوا صاحبهم فتعاطى فأكر فكان عذابي ونذر اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كذبت ثمود بالنذر. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو برائی کے انجام بد کی بر وقت خبر دیا کرتے ہیں، نبی کو نذیر اس لیے کہتے ہیں، اردو کا دامن تنگ ہے، اردو تو لکھ دیتی ہے ڈرانے والا یا ڈر سنانے والا. دراصل مفہوم یہ بنتا ہے کہ جو ہم غلط کرتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا جو برا نتیجہ آنے والا ہے اس سے بر وقت مطلع کرنے والا. ہم دیکھتے ہیں کہ طب ظاہری میں بھی ایک حکیم، طبیب یا ڈاکٹر ہمیں بتاتا ہے کہ یہ چیز کھاؤ گے تو فلاں بیماری ہو جائے گی، اس کا خطرہ ہے. یہ انذار ہوتا ہے کہ کسی غلطی کے برے نتیجے سے بر وقت اطلاع کر دی جائے، اس کے وقوع واقع ہونے سے پہلے بتایا جائے کہ یہ یہاں خطرہ ہے. تو انبیاء کو نذیر، خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی قرآن نے نذیر، بشیرم و نذیرا، بشارت دینے والے اور ڈر سنانے والے. تو لفظ ڈر سے اس کا مفہوم ادا نہیں ہوتا، چونکہ اردو کے دامن میں اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں، تو ڈر ہی لکھ دیا جاتا ہے. مراد یہ ہوتی ہے کہ جو ہم غلط کرتے ہیں اس کا انجام کار، نتیجہ کیا ہوگا، اس کی اطلاع بہت پہلے دے دینا. تو ثمود نے بھی انبیاء کا انکار کیا، تکذیب کی. فقالوا ابشر منا واحدا نتبعه، کہ ہم جیسا بظاہر تو ہم ہی جیسا انسان ہے، ہماری طرح لباس پہنتا ہے، کھاتا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، سوتا جاگتا ہے، ان امور میں جیسے ہم ہیں ویسا وہ ہے. بشرم ملنا، ہم جیسا ایک آدمی ہے، واحدن، اور اکیلا ہے، کوئی اس کے ساتھ جمعیت بھی نہیں ہے. لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اپنے میں جیسا آدمی ہو لیکن چلو مالی طور پر وہ لوگوں سے زیادہ آسودہ حال ہو، یا جسمانی طور پر بڑا طاقتور ہو، یا کوئی نہ کوئی اس میں ایسا وصف ہو کہ وہ سمجھیں کہ بھئی یہ ہم سے بہتر ہے، یا پھر اس کے ساتھ کوئی جمعیت ہو، جیسے ہمارے سیاسی لیڈروں کے ساتھ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ بڑے لوگ ہیں، میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں، مجھے بھی کچھ مل جائے گا. تو کہنے لگے نہ تو ان میں کوئی ایسی انوکھی بات ہے، نہ یہ کوئی مالدار ہیں، نہ یہ کوئی خاص بات رکھتے ہیں، اکیلا بندہ ہے، کوئی جمعیت بھی اس کے ساتھ نہیں، تو ہم اس کے پیچھے کیوں لگے. ان اذا اللہ فی دلال وصغر، اگر ہم ایک ایسے آدمی کی بات مان لیں تو یہ تو پاگل پن ہے، دیوانگی ہوگی اور گمراہی ہوگی، غلطی ہوگی، غلط کام ہوگا اور پاگل پن ہوگا. اول کی ذکر علیہ من بیننا، ہم سارے بھی یہیں تھے، اسی گاؤں میں، اسی شہر میں، اسی علاقے میں، اسی قوم کے افراد ہیں، تو ہم سب کو چھوڑ کر اس پر بھی نازل ہوگی، ہم پر کیوں نہیں ہوئی، ہمیں کیوں نہیں سنائی دی؟ ہم بھی ان کے ساتھ رہتے ہیں، انہیں کے پاس بیٹھتے اٹھتے ہیں، یہ کہتے ہیں مجھ پر وہی آ گئی، ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آتی، ہم تو نہیں سنتے. بل وکذاب ناشر، یہ اچھا آدمی نہیں ہے، وہ خراب آدمی ہے، جھوٹ بول رہا ہے. فرمایا سیعلمون غدا من الکذاب النشر، آج دار دنیا ہے، کل دار آخرت ہوگا. آج فرصت ہے، نیکی اور بدی کی رہنمائی کر دی گئی ہے، کون کس راستے پہ چلتا ہے، یہ جب آج ختم ہوگا، دنیا بھی زندگی ختم ہوگی، تو کل انہیں سمجھ، سیعلمون غدا، کل انہیں پتہ چل جائے گا کہ کون جھوٹا ہے اور کون برا ہے، کون غلطی پر تھا، سمجھ آ جائے گی. انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم، ہم ان کے مطالبے پر اونٹنی تو پیدا کر رہے ہیں، لیکن وہ ان کے لیے آزمائش کا سبب بن جائے گی، امتحان بن جائے گی. یہ مطالبہ کرتے ہیں، قوم نے مطالبہ کیا کہ ایک بہت بڑی چٹان ہے، اس میں سے اونٹنی نکلے، پھر اونٹنی گابن ہو اور وہ بچہ بھی دے، تب ہم مانیں گے. فرمایا میرے نبی، ہم اونٹنی پیدا کر دیں گے، ہمارے لیے کیا مشکل ہے، بچہ بھی دے دے گی، لیکن ان کی آزمائش کا سبب بن جائے گی. فاصطبر، آپ حوصلہ کیجئے، آپ انتظار فرمائیے، آپ صبر کیجئے. ونبئہم ان الماء قسمۃ بینہم، ہاں انہیں یہ بتا دیجئے کہ وہ ایک ہی چشمہ تھا جس میں سارا دن ساری رات پانی جمع ہوتا رہتا تھا، اور 24 گھنٹوں میں ایک دفعہ ان کے سارے مویشی پیتے تھے اور وہ پانی اپنے استعمال کے لیے وہاں سے حاصل کرتے تھے. تو فرمایا نے یہ بتا دیجیے کہ یہ معجزاتی سانڈنی ہے، ڈیل ڈول میں بھی بڑی ہے، اور یہ جو تمہارا پانی ہے، ایک دن باری اس کی ہوگی، یہ سارا پی جائے گی، ایک دن تمہاری ہوگی، دوسرے دن یہ پانی پینے نہیں آئے گی، تمہارے مال مواشی پیئے، تم اپنی ضرورت کے لیے بھر لو. وَنَبِّهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، انہیں بتا دیجئے کہ اب پانی کا چشمہ جو ہے یہ دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا. كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ، ہر کوئی اپنی باری پہ حاضر ہوگا، اپنی باری پہ پانی حاصل کر سکے گا. فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَأَقَرَّ، اب یہ بات انہیں بڑی ناگوار گزری، کچھ دن تو حوصلہ کیا، لیکن کہنے لگے یار میں تو ایک رات دن کوئی پانی ملتا ہی نہیں، ایک رات دن کا سارا پانی یہ پی جاتی ہے، ہمارے مویشی بھی پیاسے رہتے ہیں، ضرورت کے لیے بھی نہیں ملتا، یہ کیا بات ہوئی. پناہ دو صاحبہم، اپنے ساتھی کو آواز دی، ان میں جو تکڑا آدمی تھا، یہ جسے وہ مضبوط سمجھتے تھے، اسے سب نے پکارا. فتعاطا وعقر فعقر، تو اس نے اونٹنی پر تلوار چلائی اور اس کی کونچیں کاٹ دی. یہ پتلی ٹانگیں جو گھٹنے سے نیچے ہوتی ہیں اور پاؤں سے اوپر جہاں صرف ہڈی ہوتی ہے، اسے کونچ کہا جاتا ہے. بہت بڑی اونٹنی تھی، غیر معمولی طور پر بڑی تھی، معجزاتی تھی، اسے گرانا، پکڑنا، ذبح کرنا آسان نہیں تھا، تو اس نے تلوار سے اس کی کونچیں کاٹ دیں، وہ گر گئی، مار دیا. فکیف کان عذابی و نذر. سو آپ نے دیکھ لیا اونٹنی تو انہوں نے مار دی لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا، کس طرح عذاب ان پر آیا. قرآن کریم نے ان واقعات کو بار بار دہرایا ہے، حالانکہ قرآن کریم کا اعجاز یہ ہے کہ یہ مختصر ترین کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب ہے جو قیامت تک کے ہر مسئلے کا جواب دیتی ہے. کوئی غیر ضروری لفظ یا زائدہ ضرورت بات اس میں نہیں ہوتی. لیکن یہ جب عذاب کی بات آتی ہے، عاد کی، سمود کی، قوم لوط کی، آل فرعون کی، تو اس کو بار بار قرآن میں دہرایا جاتا ہے. حالانکہ کافی تھا ایک دفعہ بتا دیا گیا، تو انسانی مزاج ہے، اتنی دفعہ دہرائے جانے کے بعد بھی کتنے لوگ یاد رکھتے ہیں، اتنی دفعہ دہرائے جانے کے بعد بھی لوگ کہتے ہیں خیر ہے جی، مریں گے تو دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے. تو یہ بار بار دہرانا تاکید کے لیے ہے کہ ضرور ایسا ہوگا. ہم دنیا امور میں بھی دیکھتے ہیں، ایک بندے کو بات بتا دی جاتی ہے، پھر وہی کام وہ کرتا ہے، نقصان ہوتا ہے، تو کہاں جائے بھی تمہیں بتا دو، کہتے ہیں یار ایک دفعہ بات ہوئی تھی، آئی گئی ہو گئی، مجھے تو یاد بھی نہیں رہا. اللہ کریم نے اعمال کے نتائج کو بار بار دہرایا ہے، نیکی کے نتائج کو بھی، برائی کے نتائج کو. دلائل دیے ہیں کہ دنیا کے نظام کو دیکھ لو، ایک درخت کو تم پانی دیتے ہو ہرا بھرا رہتا ہے، ایک کو نہیں دیتے سوکھ جاتا ہے. ایک فصل سے محنت کرتے ہو زیادہ پھل لاتی ہے، ایک سے نہیں کرتے کم. دنیا کی دلیلیں بھی اس لیے دی ہیں کہ تمہارے کاموں کے اچھے یا برے، برا کرتے ہو برا نتیجہ آتا ہے، اچھا کا اچھا آتا ہے، تو آخرت میں کردار کا نتیجہ کیوں نہیں آئے گا؟ یا تم سے پہلے جنہوں نے غلط کاری کی، نافرمانی کی، اس پر کیا نتائج مرتب ہوئے؟ تو انسان کو تاکید کرنے کے لیے اس کی رحمت ہے کہ اس بات کو بار بار دہرا دیتا ہے. انہیں صالح علیہ السلام نے بتا دیا تھا کہ تم نے اونٹنی تو قتل کر دی، لیکن اب تمہارے پاس 3 دن ہیں، تمہارے چہرے کے رنگ بدلتے رہیں گے. اب مجھے ترتیب یاد نہیں کہ ایک دن زرد ہو جائے گا، سرخ ہو جائے گا، تیسرے دن سیاہ ہو جائے گا، چوتھے دن تم تباہ ہو جاؤ گے. تو صالح علیہ السلام کو تو حکم ہوا، اور جو ان کے متبعین تھے، ایماندار لوگ تھے، انہیں لے کر وہ نکل گئے. لوگوں نے مذاق اڑایا کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے. لیکن وہ رنگ تو اسی طرح، ایک دن بدلا، دوسرے دن بدلا، پھر بڑے گھبرائے، تلاش کیا، صالح علیہ السلام ملے نہیں، تیسرے دن سیاہ ہو گئے، چوتھے دن انا ارسلنا علیہم صیحتم واحدہ، ہم نے صرف ایک آواز ان پر بھیج دی، سخت تیز آواز. وہ آواز اتنی سخت تھی، اتنی تیز تھی کہ دل پھٹ گئے، پھر جسم پھٹ گئے، برف سے اڑ گئے. اتنی تیز آواز تھی کہ زمین لرزتی تھی، مکان گر گئے، دل پھٹ گئے، مر گئے، مرے ہوئوں کے وجودوں کے بھی پرخ سے اڑ گئے. اتنی تیز آواز تھی اور اتنی لغزش تھی اس میں، مکان گر گئے، شہر تباہ ہو گئے، وجود اجڑ گئے. فکانو کاشیم المحتضر، لوگ ایسے ہو گئے جیسے زمیندار فصل کو باڑھ دیتا ہے نا، تو جب وہ پرانی ہو جاتی ہے اور وہ سوکھ جاتے ہیں کانٹے، پھر وہ کس طرح ٹوٹ پھوٹ کر گرے پڑے ہوتے ہیں. تو جس طرح پرانی باڑھ خشک ہو کر ٹوٹ پھوٹ کر گری پڑی ہوتی ہے، اس طرح ان کے گھر، ان کے شہر، ان کے وجود پرانی باڑ کی طرح گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فہل من مدکر، قرآن کو ہم نے بہت آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے والے کے لیے، درس عبرت لینے والے کے لیے، رہنمائی لینے والے کے لیے. کوئی اس سے سیکھنا چاہے تو یہ دنیا کی اعلیٰ ترین کتاب ہے، اور جتنی بڑی کتاب ہوتی ہے، جتنے اس کے موضوعات بڑے ہوتے ہیں، اتنی وہ مشکل ہوتی ہے. یہ واحد کتاب ہے جو مثل ہے، بے مثال ہے، کوئی اس کی ثانی کتاب نہیں ہے، نہ کوئی اس کی مثال پیش کر سکتا ہے. اس کا ایک جملہ، ایک آیت جیسی کوئی ایک جملہ لکھ کر پیش نہیں. اس کے باوجود اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہے تو ہم نے آسان کر دیا، اسے سمجھ آ جاتی. جو سمجھنا نہ چاہے وہ الگ بات ہے. فہل من مدکر، ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟ قرآن کریم نے سارا زور اس بات پر دیا ہے کہ اپنی عقل، اپنے شعور، اپنے تجربات، اپنی خواہشات سے فیصلے نہ کرو. جو دل چاہے اس کے لیے جواز پیدا نہ کرو. اللہ اللہ کے رسول کے حکم کی اطاعت کرو. ہماری بدنصیبی یہ ہے، کفار تو خیر اس سے معروم ہیں ہی، ہم جو مسلمانی کا دعویٰ کرتے ہیں، ہماری بھی بدنصیبی یہ ہے کہ ہم قرآن ذاتی خواہشات کی تکمیل کے لیے پڑھتے ہیں. فلاں سورت پڑھو تو یہ کام ہو جائے گا، فلاں آیت پڑھو تو یہ ہو جائے گا. یعنی ہم، قرآن کہتا ہے خواہشات کو چھوڑو، میری پیروی کرو، ہم کہتے ہیں قرآن ہماری خواہشات پوری کرے. کذبت قوم لوط بالنذر، اسی طرح لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی اپنے نبی کی باتوں کو پر اعتبار نہیں کیا، بلکہ ان کا انکار کر دیا. ان ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط نجیناہم بسحر. اس انکار کا نتیجہ کیا ہوا؟ ہم نے ان پر ایسی ہوائیں بھیجی جو پتھر برساتی تھی. ہوائیں باران رحمت لاتی ہیں، بادل لاتی ہیں، بارشیں لاتی ہیں، زندگی کی نوید لاتی ہیں، لیکن ان کے کردار کی وجہ سے ہم نے ایسی آندھیاں چلائیں جنہوں نے ان پر پتھر برسائے، سوائے ان لوگوں کے جو لوط علیہ السلام کے دامن میں پناہ گیر تھے. آل لوط تو آل متبعین کو کہتے ہیں، دامن تھامنے والے سارے آل میں شامل ہوتے ہیں. جیسے فرعون کے ساتھ جو غرق ہوئے انہیں آل فرعون کہا گیا، لوط علیہ السلام کے ساتھ سارے ماننے والے جو نجات پا گئے انہیں آل لوط کہا گیا. تو ہم نے ان پر ایسی ہوائیں مسلط کر دیں جو پتھر برساتی تھیں. الا آل لوط، سوائے لوط علیہ السلام کے پیروکاروں کے. نجیناہم بسحر، سحری کے وقت ہم نے انہیں اس سے بچا لیا، نجات دے دی. انہیں حکم دیا کہ سحری کا وقت ہو، جب رات ختم ہونے کے قریب ہو، صبح طلوع ہونے کے قریب ہو، تو آپ ان لوگوں کو لے کر نکل جائیں. تو وہ نکل گئے، اور پیچھے ایسی ہوا چلی جس نے پتھر برسائے، تباہ کر دیا، ہر چیز کو تہس نہس کر دیا. پھر زمین ہی اکھیڑ کر آسمانوں تک اٹھا کر الٹ دی گئی، اور اوپر والے نیچے اور نیچی سطح اوپر ہو گئی. لیکن اس سارے طوفان میں لوط علیہ السلام کو اور ان کے پیروکاروں کو ہم نے بچا لیا. نعمت من عندنا، یہ ہماری طرف سے ان کے لیے انعام تھا. صرف وہ لوگ بچے جن کے ہاتھ میں دامان پیغمبر تھا، لوط علیہ السلام کا دامن تھا. بتایا اس لیے جا رہا ہے کہ عذاب الہی محیط ہے، بچنے کے لیے تمہارے ہاتھ میں دامان رسول ہونا چاہیے. جس کے ہاتھ میں اللہ کے نبی کا دامن ہے وہ محفوظ رہے گا، نہ اسے کوئی تکلیف ہوگی، نہ دکھ ہوگا، نہ پریشانی ہوگی. کذالک نجزی من شکر، جو شکر کرتے ہیں، جو اطاعت کرتے ہیں، جو ہماری نعمتوں پر ہمارا احسان مانتے ہیں، ان کو ہم ایسے ہی انعامات دیتے ہیں. اس پہ بڑی بحثیں ہوتی ہیں کہ شکر کیا ہے اور کیسے ادا کیا جاتا ہے. تو یہ بات بھی یہاں آ گئی کہ ہم نے پوری قوم، پوری آبادیوں، پورے خطے زمین کو تباہ و برباد کر دیا. ہوا جو زندگی کا سبب تھی وہ موت کا سبب بن گئی، جو بارش اور رحمت کی نوید لاتی تھی اس نے پتھر برسائے. زمین جس پر قیام ہوتا تھا ہم نے الٹ دی. لیکن وہ لوگ جو لوط علیہ السلام کا دامن تھامے ہوئے تھے انہیں ہم نے بچا لیا، ان پر انعام کیا. اور ہم ایسا ہی انعام دیتے ہیں اس بندے کو جو شکر ادا کرے. تو شکر کے معنی کی تعین یہاں قرآن نے بھی کر دی کہ شکر کیا ہے. اللہ کے نبی کے دامن کو تھام لینا، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے رستے پر چلنا، اللہ کے رسول کی اطاعت کا نام شکر. تو شکر خلوص دل سے اطاعت کا نام ہے. وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ. لوط علیہ السلام نے تو انہیں ہماری گرفت سے بڑا ڈرایا، بر وقت ڈرایا کہ یہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا نتیجہ بہت خراب، زہر کھا رہے ہو، مرو گے، مت کھاؤ. یہ کام جو کر رہے ہو یہ زہر ہے، نہیں بچ سکو گے. فتمارو بالنظر، لیکن انہوں نے تو ان کی باتوں میں شک کیا کہ یہ ہمیں، یہ اپنی چودراہ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اپنے باپ دادا کی رسمیں چھوڑ دو، میرے پیچھے لگ جاؤ، ہم ان کی بات مان لیں گے تو یہ چودھری بن جائیں گے، یہ بڑے بن جائیں گے، لیڈر بن جائیں گے، ہم پیروکار ہو جائیں گے، یہ بھی کوئی بات ہے. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، بلکہ جب ان کے پاس ہم نے کچھ فرشتوں کو نوعمر لڑکوں کی شکل میں، نوجوانوں کی شکل میں بھیجا، عذاب واقعہ ہونے سے پہلے وہ فرشتے جن کا ذکر گزر چکا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، اور پھر وہ لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، تو وہ نوعمر لڑکوں کی، نوجوانوں کی شکل میں وہاں پہنچے. تو وہ وَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، تو وہ ان کی قوم جھپٹ پڑی کہ لڑکے یہ ہمارے حوالے کر دو، ہم پکڑ لیں گے. اور جب وہ انہیں پکڑنے کو دوڑے تو ہم نے ان کی بینائی چھین لی، آنکھیں مسخ کر دی، ایسے اندھے کیے گویا ان کے چہرے پر آنکھ تھی ہی نہیں. فَتَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، ہم نے ان کی آنکھیں مسخ کر دی. پھر بھی نہیں سمجھے، اس وقت بھی توبہ کر لیتے. کتنی بڑی دلیل تھی کہ وہ ان فرشتوں کو پکڑنے کے لیے دوڑے تو اللہ نے ایسے کہ جتنے بندے اس طرف دوڑے تھے جن کی لوط علیہ السلام کے ساتھ بات ہوئی، قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی مذکور ہے، وہ روکتے رہے تو باز نہ آئے. تو اللہ کے فرماتے ہیں ہم نے ان کی آنکھیں مسخ کر دی، یہ نہیں کہا بینائی چھین لی، مسخ کر دی، مٹا دی، آنکھیں ایسی ہو گئیں گویا چہرے پر آنکھ تھی ہی نہیں، مسخ کر دی. لیکن پھر بھی نہیں باز آئے تو پھر فرمایا فذوقوا عذابی ونذر، اب ہمارے عذاب کا مزہ چکھو، اب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے نبی جو ڈراتا تھا وہ بات تو سچ تھی. وَلَقَدْ صَبَحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ. اللہ صبح لوگ تازہ دم ہو کر اٹھتے ہیں، دن بھر کے تھکے ہارے رات کو ٹوٹے ہوئے جسم لے کر بستر پہ پڑ رہتے ہیں، الا صبح و تازہ دم ہو کر نئی زندگی لے کر نیا جذبہ لے کر بندہ اٹھتا ہے، تو ان کی وہ صبح بجائے تازہ دم ہو کر اٹھنے کے اللہ کے عذاب کی نظر ہو گئی. وَلَقَدْ صَبَحَهُمْ بُكْرَةً، عین سویرے صبح سویرے جب فجر طلوع ہو رہی تھی ان پر عذاب مسلط ہو گیا، عذاب مستقر، ایسا عذاب ان پر آ پہنچا جسے پھر ٹالا نہیں، جس کا کوئی علاج نہیں تھا، جو آنے کے بعد ٹل نہیں سکتا تھا، کوئی طریقہ نہیں تھا کہ اس سے بچا جائے. فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُر، لو اگر تم باز نہیں آتے تھے تو اب عذاب کا مزہ چکھو، اور آج دیکھو کہ نبی کی صداقت کے کیا معنی ہوتے ہیں. انہوں نے بر وقت تمہیں متنبہ کیا لیکن تم باز نہیں آئے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، یقیناً ہم نے، پکی بات ہے، تاکید سے فرمایا، یہ بڑی پکی بات ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، لذکر، ان لوگوں کے لیے جو خلوص دل سے اس سے رہنمائی حاصل کرنا چاہیں، ہدایت حاصل کرنا چاہیں، ان کے لیے آسان ہے، ورنہ آسان نہیں ہے. یہی قرآن لوگ پڑھ کر اعتراض کرتے ہیں، یہی قرآن پڑھ کر لوگ تانے دیتے ہیں، یہ بھی جو لوگ کہتے ہیں یہ قرآن ہے یہ غلط، صحابہ نے کچھ کا کچھ بنا دیا، اصل کچھ تھا کچھ اور بنا دیا، کوئی کہتا ہے کچھ بکری کھا گئی، کچھ ضائع ہو گیا، یہ وہ، یہ ساری باتیں وہی لوگ کرتے ہیں جن کے سامنے قرآن ہے، انہیں کیوں سمجھ نہیں آتی. فرمایا یہ ایسی کتاب ہے کہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس کی کوئی ثانی کتاب نہیں ہے، جس جیسی کوئی کتاب نہیں ہے، اور جتنی بڑی کتاب ہوتی ہے اتنی مشکل ہوتی ہے. کسی ایک مضمون کی بھی کتاب جو بہت بڑی ہوتی ہے بہت مشکل ہوتی ہے، اساتذہ سے جا کر سمجھنی پڑتی ہے، سیکھنی پڑتی ہے، لیکن یہ جتنی بڑی کتاب ہے اتنی آسان ہے صرف ان لوگوں کے لیے، لذکر، جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو خلوص دل سے اسے پڑھتے ہیں کہ مجھے نصیحت حاصل، ان کے لیے ہم نے آسان کر دی ہے. فہل میں مدکر ہے کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ یعنی موقع ہے اب قرآن کریم سے نصیحت حاصل، یہ وظیفوں کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ زندگی کی کتاب ہے، بکلٹ ہے انسانی حیات کے لیے، اسے اس نظر سے پڑھو اور جو پڑھو اس سے سیکھو کیا کرنا ہے، کس انداز سے کرنا ہے، عقیدہ کیا ہونا چاہیے، عمل کیا ہونا چاہیے. اگر تم خلوص سے یہ چاہو گے تو قرآن آسان ہے، تمہاری سمجھ میں آتا رہے گا، نہیں چاہو گے تو قرآن بھی تم سے بات نہیں کرے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
اللہ 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 اللہ.
حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں، ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔